الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل
اللهم صل
على
على محمد
محمد
وآل
وآل
محمد.
محمد. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات اللهم صل على
اللهم صل
محمد
على
وعلى
محمد
محمد.
وآل محمد.
ہماری گفتگو اگرچہ کہ پوری کوشش ہماری یہ ہے کہ بالکل قسطوار نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ایک موضوع کے زیر سایہ ہے، لہذا ہر تقریر میں کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی کہ آج کی تقریر پچھلی کچھ تقاریر سے مربوط یقیناً ہوگی، لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش یہ ہے کہ جو معروضات ہم گزارش کر رہے ہیں ان کا نچوڑ اور خلاصہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہر تقریر میں رکھا جائے. اس کا ایک فائدہ تذکر اور یاد دہانی بھی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ کچھ حضرات جو نئے کسی بھی تقریر میں شامل ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں، تو وہ بھی بالکل موضوع سے اپنے آپ کو کٹا ہوا محسوس نہ کریں. ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ یہ کہ کربلا کا سانحہ، کربلا کا واقعہ تاریخ اسلام میں ایک یونیک، انوکھا، منفرد، اچھوتا واقعہ ہے، اور اس کے جتنے بھی ایسے پہلو کے جو انوکھے ہیں، آپ سب حضرات میرے خیال میں بہت کچھ آپ کے اذہان میں محفوظ بھی ہوگا، بہت کچھ آپ ہر سال سماعت بھی فرماتے ہیں. ہم جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ پیغمبر اکرم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک منظم کوشش کے تحت اسلام کو اس کی حقیقت سے، اسلام کو اس کی راہ سے،
ایدر بھائی میوٹ ہو گیا ہے آپ کا.
خدا وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، اور ہدایت اور دین حق کے ساتھ رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ رسول فقط تبلیغ کریں، رسول فقط دین کی باتیں بتائیں، یا رسول فقط دنیا کے سینکڑوں ادیان یا ریلیجنز میں ایک اور دین کا اضافہ کر کے دنیا سے چلے جائیں؟ یہ مقصد خدا نہیں ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجنے کا، بلکہ مقصد خداوندی یہ ہے کہ جس دین کے ساتھ رسول کو بھیجا ہے اسے تمام ادیان پر غالب کر دے. اور اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سوائے اور سوائے اس دین حق کے کہ جو رسول خاتم کی وساطت اور وسیلے سے انسانیت تک پہنچایا گیا، اس کے سوا باقی تمام ادیان باطل ہیں یا کم از کم پولیوٹڈ ہیں یا حق کی راہ پر نہیں ہیں. ورنہ سب پر غالب کر دینے کا مقام نہیں ہے، اس جملے کا مقام نہیں ہے، اس جملے کا محل نہیں. اور پھر جب خدا سب کو غالب کر دے، سب سارے ادیان پر دین محمدی کو انشاءاللہ غالب کر دے گا، تو اس بارے میں بھی خدا کو پرواہ نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے مشرکین کتنی کراہیت اور ناپسندیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہاں سے ان دو آیتوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے دین کے حوالے سے، دین خدا کے حوالے سے، دین رسول اکرم کے حوالے سے جو حقائق ابھرتے ہیں، جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، وہ اس دینداری سے بہت مختلف ہے کہ جس کو دنیا کے زیادہ تر مسلمانوں نے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے. اور وہ دینداری یہ ہے کہ ہم دین کو کچھ اعمال کا، کچھ سیٹ آف بلیفز کا ایک مجموعہ سمجھتے ہیں، بلیف سسٹم کو ہم اصول دین یا دین کی جڑیں قرار دیتے ہیں، جو اعمال کا نظام ہے اسے فروعات دین قرار دیتے ہیں، اور اس پورے سائیکل کو ہم اپنی زندگی میں رن کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہمارا انتقال ہو جائے، اور پھر ہم اس امید کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دینداری کی ہے، دینداری فالو کی ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں ہماری اگلی یا ایٹرنل لائف میں ہمارے لیے جنت موجود ہے. لیکن جب ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے کردار کو اور خاص طور سے کربلا کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ہمارے سامنے بہت ساری ایسی باتیں یا ایسے ایسپیکٹس ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم اپنی دینداری کی ڈیفینیشن کو ریوائز کریں اور اس کو دیکھیں. تو یہ ایک ایسا ایسپیکٹ ہے کہ جس کی ہمیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اسپیشلی کہ جب ہم لوگ خاص طور سے امام زمان علیہ السلام کے آمد اور آپ کے ظہور کے منتظر ہیں، اور ہم میں سے بہت سو کو اس بات کی توقع ہے، امید ہے، بلکہ شاید کوئی یقین بھی ہے کہ ہم اس دور سے بہت نزدیک ہو چکے ہیں، تو اس کے کیا تقاضے ہوں گے، کیا معاملات ہوں گے. تو ہم جس نقطہ نظر کو سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں آپ کے، وہ یہ ہے کہ کربلا کے حوالے سے جو واقعات، جو حالات رونما ہوئے، وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ صرف اور صرف ایک تاریخ کا حصہ بن چکے ہوں یا بن گئے ہیں، بلکہ وہ ساری صورتحال آج بھی موجود ہے، وہ تمام معاملات اور مسائل آج بھی درپیش ہیں. ہم اس قسم کے سیناریو میں بار بار انگلف ہوتے ہیں، ان سے دوچار ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے مسلسل اس سبق کو دہراتے رہنے کی ضرورت ہے کہ جب مسلمانوں میں سے منافقین اور اہل کتاب میں سے کفار مل کر دین کے سفینے کو ڈبونا چاہتے ہیں، دین کی اقدار کو مٹانا چاہتے ہیں، تو پھر اس وقت وہ کون سی روش اور سیرت اختیار کی جائے کہ ہم نہ صرف ان کا مقابلہ کر سکیں بلکہ اپنے دین کو بھی حقیقتاً بچا سکیں اور اپنی نسلوں کو بھی سفینہ نجات پر سوار کرا سکیں. تو یہ ہے خلاصہ, یہ ہے نیت, کہ جس نیت کے بنا پر یہ گفتگو ہم کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں پچھلی دو تقاریر میں اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے خود کیا بیان فرمایا کہ جب آپ مدینہ سے نکل رہے تھے, جب آپ نے اپنے قیام اور جہاد کا آغاز کیا, جب آپ نے اپنے نانا اور اپنے والدین کے شہر کو چھوڑا, تو آپ کس نیت سے نکل رہے تھے؟ اس میں ہم نے آپ کے مدینہ سے نکلنے کے وقت دو اقتباسات آپ کے کلام میں سے سنائے تھے آپ کو, اور اس میں سے ایک جملہ میں پھر دہرا دوں کہ جو آج کی ہماری گفتگو کا انشاءاللہ محور ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر, کہ میں یہ ارادہ لے کر نکلا ہوں, میں اس ارادے سے مدینہ سے باہر آیا ہوں تاکہ آمر بالمعروف, کہ معروف کا امر کروں, وانهى عن المنکر, اور منکر سے روکوں, نہیں کروں. تو امر کرنے کا مطلب ہوتا ہے آرڈر کرنا, اس کو امپلیمنٹ کرنا, اس کو طاقت و تدبیر کے ذریعے سے نافذ کرنا نیکی کو, اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے کہ باقاعدہ روکنا. اور یہ جملہ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہیں از منکر معروف اور منکر کی تبلیغ اور ترویج کا نام نہیں ہے. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا دوسرا جملہ یہ تھا کہ ہم سلطان اور سلطنت کی امید میں نہیں نکلے ہیں, ہم مال غنیمت کو, ریاست کو, شہرت کو تلاش کرنے کے لیے نہیں نکلے ہیں, بلکہ ہم دین کا علم, دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں. ایک دو جملے میں اور آج ایڈ کر دیتا ہوں. یہ جملے جناب سید الشہداء علیہ السلام کے اس وقت کے ہیں کہ جب آپ مکے سے روانہ ہو رہے تھے 8 ذی الحج 60 ہجری. اس میں سے آپ نے جو آپ کا چھوٹا سا خطبہ ہے یا تحریر ہے, اس میں سے دو جملے کے من کان فینا باضلا محجتہ, ہم میں سے من کان فینا, ہم میں سے اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنی پسندیدہ شے کو یا سرمائے کو فدا کرنا چاہتا ہے, بخش دینا چاہتا ہے, یعنی کہ جس چیز میں انسان کی چاہت ہو, محبت ہو, اس کو فدا کر دے, وہ موطنن علی لقاء اللہ نفسہ, اور اپنے نفس کا وطن, اپنے نفس کے لیے ٹھہرنے کی جگہ, مسکن, وطن, لقاء اللہ کو سمجھتا ہے, اللہ سے ملاقات کو اپنے لیے بہترین وطن اور مسکن سمجھتا ہے, فلیرحل معنا, وہ ہمارے ساتھ چلے. تو یہاں سے امام حسین علیہ السلام کا جو ایک سفر ہے, کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا سفر 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک درجہ بدرجہ بلند بھی ہوتا گیا ہے, اور اس کی پیک اور اس کا کمال 10 محرم کو دیکھا جا سکتا ہے, مشاہدہ کیا جا سکتا ہے, کہ جو آپ نے کئی دفعہ اس کو سنا بھی ہوگا. تو جب آپ مدینے سے نکل رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے خروج کا محور و مرکز امر بالمعروف و نہیں از منکر ہے, دین کے پرچم کو بلند کرنا ہے, شہروں میں فساد کو ہٹا کر اصلاح قائم کرنا ہے, نافذ کرنا ہے. لیکن جب آپ مکے سے تشریف لے جا رہے ہیں اپنے آخری معرکے کے لیے, کیونکہ 8 ذی الحج اور 10 محرم ایک مہینے کا فرق ہے, تو اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنی محبوب اور پسندیدہ اشیاء کو فدا کرنا چاہے اور اپنا وطن, اپنا گھر, اپنا مسکن لقاء اللہ میں قرار دینا چاہے, وہ ہمارے ساتھ چلے. کہ اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام ایک معیار سیٹ کر رہے ہیں, ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو امر بالمعروف کرنا چاہتا ہے, جو دین خدا کی نصرت کا خواہش مند ہے, جو اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ایک معیار ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان اٹھے اور اپنی مرضی سے جو دل چاہے دین کے نام پہ شروع کر دے, یا جس چیز کو چاہے دین قرار دے, جس چیز کو چاہے ناپسندیدہ قرار دے اور اس کے لیے کام کرنا شروع ہو جائے. تو اس وجہ سے میں نے پچھلی دو تقاریر میں جس بات پر زیادہ محنت کی تھی وہ اس بات پر تھی کہ اس بات کو, اس امر کو, اس حقیقت کو سمجھیں کہ دین خدا ہے کیا, تاکہ آپ اس کی نصرت کے قابل ہو سکیں. یہ کوئی کھیل نہیں ہے, یہ کوئی اتنی سہل اور آسان بات نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ جی بس میں خدا کے رستے کا مجاہد بن گیا, میں خدا کا سپاہی بن گیا یا امام کا سپاہی بن گیا. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. کربلا اور کربلا کے اندر جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ گئے تھے, وہ کوئی یوں ہی نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہو کہ بس میرے ساتھ آ جاؤ, اور کسی نے کہا کہ جی شوق جہاد میں, کوئی کسی شوق میں, کوئی کسی مطلب کے تحت, اور وہ فوج بن گئی. نہیں, تو یہاں سے امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے اور اس اسٹینڈرڈ کو آخر تک مینٹین کیا ہے. اسی وجہ سے جتنے بھی لوگ جناب سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ ہیں, یا تو پہلے سے ان کا کردار ایگزمپلری کردار تھا دینی حوالے سے, یا جب ان میں سے کچھ لوگ مثل زہیر اور حر امام علیہ السلام کے قریب آئے ہیں, تو امام علیہ السلام نے ان کے کردار میں باقاعدہ ایک تبدیلی برپا کی. ان کو جس مقام پر وہ تھے وہاں سے اٹھا کر اس معیار پر لائے ہیں جو جناب سید الشہداء کو مطلوب تھا. تو اس وجہ سے ہمیں دین سمجھنا بے انتہا ضروری ہے, تاکہ ہم دین کی کما حقہ نصرت کرنے کے قابل ہو سکیں. ورنہ جو میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرتا رہا ہوں, میں نے اسی سلسلے میں عرض کیا تھا کہ تین واقعات ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ جس ہستی کا انتظار کر رہے تھے بطور حجت خدا, یا جسے نمائندہ خدا کے طور پر طلب کر رہے تھے, اسی کے دشمن بن گئے, اسی کو چھوڑنے والے بن گئے. جن لوگوں نے پیغمبر سے آ کے کہا تھا کہ ہمیں بادشاہ دیں, اور جب انہوں نے کہا کہ تالوت کو اللہ نے تمہارا سپہ سالار مقرر کیا ہے, وہ سب کے سب منکر ہو گئے. اسی طریقے سے جو یہودی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے تھے, انہوں نے ہی ان کے قتل کی سازش کی جس سے خدا نے ان کو محفوظ رکھا. اور جو اہل کتاب یثرب اور گرد و نواح کی بستیوں اور شہروں میں آ کر محمد الرسول اللہ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے, وہی ان کے سب سے بڑے دشمن بن گئے اور ان کے دین کے خلاف سازشیں کرنے میں سب سے آگے وہی. تو اس کا مطلب یہ نہیں, یعنی اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو دین حقیقی سے کمٹ نہیں کرتے اور اس کے رستے میں اپنے آپ کو ثابت اور استوار کرنے کی کوشش نہیں کرتے, کانشیس ایفرٹ نہیں کرتے, اس وقت تک یہ امید رکھنا کہ ہم دین کی اور دین کے نمائندے کی نصرت کرنے کے قابل ہو جائیں گے, ایک بہت بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اور امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ان تمام حضرات کے توجہ اور تفکر کے لیے کہ جو اپنے آپ کو, اور ظاہر ہے کہ ہم سب ان میں انشاءاللہ شامل ہیں, کہ جو اپنے آپ کو ناصران امام زمان میں شمار کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت اہم ریکوائرمنٹ ہے. تو اسی حوالے سے کہ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کے لیے کن اسٹینڈرڈز کو سیٹ کیا, ان کے دشمنوں نے اس کو کس طریقے سے مٹانے کی کوشش کی, اور کربلا کے بعد آئمہ علیہ السلام نے ان معاملات کو کہ جو سید الشہداء علیہ السلام نے جو مینارے کھڑے کیے تھے, اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ میری سیرت میرے جد رسول اللہ اور میرے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں, یعنی یہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کوئی نیا کام کر رہے تھے, بلکہ وہی تھا احیاء دین پیغمبر, وہی دین جس کے بارے میں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جس کو خدا ہر حال میں تمام کر کے رہے گا, جو دین حق ہے, جو دین ہدایت ہے, جسے ہر دین پر غالب آنا ہے. امام حسین علیہ السلام اس کے علاوہ کسی اور دین کے لیے اقدار اور منارے کھڑے نہیں کر رہے تھے. اس کو ظاہراً بنو امیہ نے, اور جب میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اور ظاہر ہے مجھے یہاں پر بہت احتیاط سے کام لینا ہے, کہ یہ بنو امیہ اکیلے نہیں تھے, یہ اکیلے نہیں تھے. اور آج کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ منافقین فی الاسلام تنہا کام نہیں کرتے. اور میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیتیں بھی آپ کو پڑھ کے سنائی تھیں, سورہ حشر کی آیتیں بھی آپ کو پڑھ کے سنائی تھیں, کہ جس میں بار بار یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں سے منافقین اور اہل کتاب میں سے کفار, جو حقیقتاً دین خدا کے منکر ہو چکے ہیں, واضح طور سے منکر ہو چکے ہیں, اور ان کا ایجنڈا جو ہے وہ کہیں سے بھی دینی نہیں ہے, بلکہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ طاغوتی ہے. اور طاغوتی نظام کی تعریف اگر کی جائے, میں عرض کر چکا ہوں یہ جملہ لیکن پھر اس کو دہرا دیں, کہ طاغوتی نظام کی اگر تعریف کی جائے تو طاغوت اس سسٹم کو کہتے ہیں جو اللہ کے سسٹم کو آل ٹوگیدر ریپلیس کر کے اپنا نظام نافذ کرنا چاہتا ہے. اور یہی کام جو تھا یہ امام حسین کے سامنے ہو رہا تھا. یزید اسی مشن پر چل پڑا تھا کہ دین محمدی کے ظواہر کو بھی ختم کر دیا جائے, دین محمدی کے یعنی جو چیزیں, جو سچائیاں اگر باطنی نہیں تو کم از کم ظاہر میں دین میں موجود ہیں, وہ اس کو بھی ختم کرنے چلا تھا. یہ امام حسین علیہ السلام کا مشن, اور جس کو انہوں نے ظاہراً ختم کر دیا, یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کے مشن کو انہوں نے ظاہراً ختم کر دیا. کیسے ختم کر دیا؟ کہ امام حسین کے ساتھ جتنے بھی آپ کے جو پورے عالم اسلام میں, کیونکہ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام نے ایسا نہیں تھا کہ کوئی ولڈرنس میں یا کسی تنہائی میں اقدام کیا تھا, آپ معاویہ کے دور حکومت میں مکے اور مدینے میں مسلسل جو بھی اصحاب پیغمبر اور تابعین یا تبع تابعین تھے ان کو متوجہ کرا رہے تھے, ان میں سے کسی کے لیے بھی امام حسین کا پیغام انون نہیں تھا. کہ امام حسین اس بات کو بار بار بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کہیں سے بھی خلافت پیغمبر کے حقدار نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کا کوفے کے ساتھ, کوفی اہل کوفہ کے ساتھ جو ربط ہے وہ تو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ انہوں نے 12,000 خطوط لکھے اور آپ کو بلایا اور دعوت دی اور کہا کہ ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام نے تمام بڑے بڑے اسلامی شہروں میں لوگوں کو خطوط لکھ کے اپنی نصرت کے لیے بلایا تھا. تو امام حسین علیہ السلام کو اس پوری, مطلب جو آپ نے دعوت دی تھی, اس دعوت میں سے بمشکل 100 افراد ملے تھے. اسلامی جتنی بھی اسلامی حکومت تھی 100 افراد ملے تھے, لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ 100 افراد اس اسٹینڈرڈ پر پورا اترتے تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے سیٹ کیا تھا، جو خدا بالخدا اور دین حق کے معیار پر پورے اترتے تھے، ورنہ امام حسین بھی فوج جمع کر سکتے تھے، جس طریقے سے کہ عبید اللہ ابن زیاد فوجیں جمع کر رہا تھا اس طریقے سے امام حسین بھی فوج جمع کر سکتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام، اور یہاں سے ہی ہمارے سامنے وہ بات آتی ہے کہ آئمہ علیہ السلام کے سامنے جس بات کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ معیار ہے، کیونکہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمانوں کو غلبہ دے دوں گا باقی سب پر، اس بات پہ غور فرمائیے گا، خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دین کے ماننے والوں کو غلبہ دے دوں گا، بلکہ خدا اپنے نور کو تمام کرے گا، اور وہ جو دین پیغمبر کے ذریعے سے نازل ہوا، جو دین حق ہے، اس سے تمام ادیان پہ غلبہ دے گا۔ اگر تم دین حق کے ساتھ ہو، دین حق کے معیار پر پورا اترتے ہو، تو تم بھی غلبہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے، ورنہ یو آر ان سم ادر پلیس۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمانوں کو غلبہ دوں گا، میں مومنین کو غلبہ دوں گا، کیونکہ ہم لوگ اس بارے میں بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جہاں قرآن میں لفظ مومن آیا، جہاں لفظ متقی آیا، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے حقیقی معنی پہ غور کریں، ہم فوراً اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ بھی مومن اور متقی کے بارے میں بات آ رہی ہے میں اس کا مصداق ہوں، یہ میرے اوپر اپلائی ہو رہی ہے، یہ سب فضیلتیں میرے لیے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ مومن کو دوں گا، متقی کو غلبہ دوں گا، بلکہ دین حق کو غلبہ دوں گا۔ اور اس دین حق کا معیار کیا ہے؟ اس دین حق کے ساتھ چلنے والوں کی کوالٹی کیا ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے چناؤ اور اس سلیکشن کے ذریعے سے ہم کو سمجھا دی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے اس تمام ایفرٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام کے تمام حضرات شہید ہو گئے، مقتول ہو گئے، مقتول فی سبیل اللہ ہو گئے، شہید ہو گئے، اور بنو امیہ کے محلات میں خوشی کے شادیانے بجنا شروع ہو گئے کہ ہم نے ختم کر دیا، کہ جیسے وہ اشعار جو بیان کیے جاتے ہیں، وہ میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے آیت اللہ خامنئی کی جو ایک کتاب ہے 12 ائمہ علیہ السلام کی سیرت پر، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ انہیں اتنا یقینی نہیں ہے کہ یہ یزید کے اشعار ہیں، کہ جس میں اس نے کہا کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ اترا، اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو بھی تو یہ ان کے جو سیرت تھی، یہ جملے ان کی سیرت سے بہت زیادہ غیر ہم آہنگ نہیں ہیں، انہیں ان کے اگر انہوں نے زبان سے یہ بات نہ بھی کی ہو تو بھی ان کی سیرت یہی بتا رہی تھی کہ انہیں کسی قسم کی وحی پر، پیغام وحی پر، کسی چیز پر اس بلیف نہیں تھا کہ یہ حق ہے۔ یہ سب باتیں ہمارے لیے لائق توجہ۔ میں تھوڑا سا وقت اب اس طرف لینا چاہتا ہوں کہ جو بات ہم پچھلی دفعہ کر رہے تھے، تھوڑا اس سے اپنے آپ کو دوبارہ سے مربوط کر لیں کہ ہم قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے اس بات کو سمجھنا چاہ رہے تھے کہ دین حق کیا ہے، اور وہ کون سا دین ہے کہ جس کی آئمہ علیہ السلام اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے حفاظت پر مامور ہے۔ یہ میں شاید ایک بہت عجیب جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو ہم دین کے نام پر قبول کرتے ہیں، یا ہر وہ چیز جس کو ہم دین سمجھتے ہیں، ایمان بھی اس کی حفاظت کرنے کے لیے خدا کی طرف سے مامور ہے یا ذمہ داری رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام فقط اور فقط دین حق کی حفاظت کی ماموریت رکھتے ہیں، اور اس لیے ہم پر جو سب سے پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ دین حق کی صحیح معرفت حاصل کرنے کا عائد ہوتا ہے، ورنہ یہی سب ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم دین کے نام پر پتہ نہیں کن کن باتوں کو مانتے رہتے ہیں، پریکٹس کرتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حیران اور پریشان ہو کے بیٹھے رہتے ہیں کہ امام زمانہ مدد کو کیوں نہیں آ رہا. ایسا نہیں، یہ سسٹم اس طریقے سے ورک نہیں کرتا ہے. امام زمان علیہ السلام جو نمائندہ خدا ہے وہ یقیناً دین کی حفاظت پہ مامور ہے، لیکن اس دین کی حفاظت پہ مامور ہے جو دین پیغمبر ہے، وہ دین جسے خدا نے اپنی کتاب کے ذریعے سے ہمارے ہاتھوں میں دیا، اس دین کی حفاظت پہ مامور ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہم سورہ آل عمران کی آیتوں تک پہنچے تھے، کہ اے ایمان والو، اگر تم جن کو کتاب دی گئی ہے ان میں سے کسی بھی فریق کی بات مان لو گے، اطاعت کر لو گے، تو یہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے. تو یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو ہیں یہ کفروا من اہل کتاب، کہ اہل کتاب کا جو ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، کہ ان کو ان کے دین سے ہٹاؤ، ان کو کافر بناؤ، ان کو منکر بناؤ. پھر خدا فرماتا ہے کہ تم کیسے کافر ہو جاؤ گے، کیسے کفر کرو گے، جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تم میں خدا کا رسول ہے. یعنی کہ اگر تمہارے درمیان قرآن اور رسول اور آل رسول تمہارے درمیان اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں، تو ان کی سازش تم پر کبھی اثر انداز نہیں ہوگی، یہ تمہیں کافر نہیں بنا پائیں گے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کو تھام لیا. یہ والا جو معاملہ ہے یہ ہمارے لیے خاصا دشوار، یہاں پر آ کے ہمارے لیے کافی پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں، کہ جب خدا کہتا ہے کہ جس نے، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، کہ ہم لوگ جس آیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ قرآن میں ایک مرتبہ ہے، سورہ آل عمران میں 103، کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، یہ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یہ تین مرتبہ ہے. یعنی قرآن میں تین مرتبہ ہے کہ اللہ کو تھامو اور پکڑو، ایک مرتبہ ہے کہ حبل اللہ کو تھامو. تو جو چیز ایک مرتبہ ہے اس کی ہم اتنی تکرار کرتے ہیں، اور جو چیز، جو ڈائریکٹو تین مرتبہ آیا ہے اس کو ہم سرے سے اگنور کر دیتے ہیں. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، کہ اللہ کو تھامو، اللہ کو تھامو. اللہ کو تھامنے کا مطلب، اب اس پر پوری ایک، بہت ظاہر ہے کہ اللہ کو تھامنا توحید سے متعلق ہونا، اللہ کی بندگی پر آنا، لیکن میں دو جملوں میں اس کو اگر آپ کے سامنے سمیٹنا چاہوں، کہ اللہ کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اللہ کے مخلص بندے بنو، اور اللہ پر اپنی زندگی کے معاملات میں بھروسہ رکھو، ٹرسٹ کرو، خدا پر بھروسہ رکھو. اپنی زندگی میں یہ نہیں کہ عمل نہیں کرو، دقت نہیں کرو، محنت نہیں کرو، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی کرو اس میں بھروسہ اللہ پر رکھو، اعتماد اس پر رکھو، اپنی زندگی کی راہوں کو روشن ہونے کے لیے امیدوار اس کی بارگاہ سے رہو، اس کے عبد بن کے رہو. مختصراً اگر میں ایک بہت آسان سے لیول پر، اللہ کو تھامنا، اللہ کو پکڑنا، اللہ سے اعتصام کرنے کا کیا مطلب ہے، تو اور پھر وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہاں سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا جواز پیدا ہوتا ہے، کہ جو اللہ کو تھام لے تو پس اس کی ہدایت کر دی گئی صراط مستقیم. ہدیہ مجہول ہے اور مفعول ہے، یعنی کہ کر دی گئی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کر دی گئی؟ جو اللہ کو تھام لے اس کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف کیسے کر دی گئی؟ تو اب یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, کہ جو اللہ کو تھام کر اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کی ہدایت ہوتی ہے حبل اللہ کے ذریعے سے اور حبل اللہ کو تھامنے کے وسیلے سے. اور یہ حبل اللہ کون ہے؟ قرآن ہے اور معصوم ہے, کہ جن کے ذریعے سے ہم خدا کی طرف ہدایت پاتے. جمیعاً سب کے سب حبل اللہ کو تھام لو, ولا تفرقوا, اور فرقے فرقے نہ ہو جاؤ, ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 105, اور میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں آج کی حد تک, کہ ولتکم منکم, ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے آیتوں کا جو 100 سے شروع ہوا تھا, کہ اے ایمان والو کفار اہل کتاب سے خبردار رہو اور اس بات کو, ان کے خطرے کو ہم لوگوں سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ جو اسی دیار اور اسی دیس میں بیٹھے ہوئے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا یا اگلی دفعہ مجھے موقع رہا تو میں کچھ چیزیں عرض کروں گا اس حوالے سے, لیکن یہ قرآن کریم واضح بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم نے ان کی سن لی, اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی, یہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے, یہ تمہیں تمہارے ایمان پر نہیں ٹھہرنے دیں گے. تم اس وقت تک ان کے ہتھ کنڈوں سے بچے رہو گے جب تک آیات الہیہ کی تلاوت تم پر ہوتی رہے اور رسول خدا کی سنتیں اور طریقے جو کہ ہمارے لیے بصورت اہل بیت علیہ السلام تم میں باقی رہیں. جو اللہ کو تھام لیتا ہے, یعنی جس کی زندگی کا اصل مقصد عبد خدا بننا ہوتا ہے, اس کی حبل اللہ کے وسیلے سے صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہوتی ہے اور مسلسل ہوتی رہتی ہے. اے مومنین, تم جب اپنی اجتماعی زندگی میں آؤ تو ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, کہ پس ہونا چاہیے تم میں ایک ایسی امت جو خیر کی طرف دعوت دے. اس کو خاص طور سے دیکھیے گا, اللہ دعوت کو اور امر بالمعروف کو الگ الگ بیان فرما رہا ہے. یہ سورہ آل عمران 105, اللہ دعوت کو الگ بیان کرتا ہے, یدعون الی الخیر, خیر کی طرف دعوت دینے والی امت, ویأمرون بالمعروف, اور معروف کا امر کرنے والی امت. تو امر بالمعروف الگ کام ہے اور دعوت الی الخیر الگ کام. وینہون عن المنکر, اور منکرات سے روکنے والے ہیں, اس کو منکرات کو ختم کرنے والے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور وہ لوگ مفلحین ہیں. تو کتنی شاخیں ہو گئیں مفلحین کی. کفار کے اثر سے اپنے کو بچانا, کفار کے اثر سے اپنے کو بچانا. اور میں نے آپ کے سامنے یہ آیتیں اس لیے خاص طور سے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرائیں کہ آپ اس کی انتہائی اہمیت کو محسوس کیجیے. اس سے پہلے بھی میں نے سورہ فتح کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ جو لوگ محمد الرسول اللہ کی معیت میں ہیں وہ کفار پر بہت زیادہ سخت ہیں. یعنی کفار پر بہت زیادہ سخت کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے اثرات کو اپنے بلاد میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنی کمیونٹی میں جو مسلمان ہے داخل ہونے کے لیے بالکل اجازت نہیں دیتے, ان کو نافذ ہونے کی بالکل اجازت نہیں دیتے. اس کے بعد اللہ سے تعلق پیدا کیا جائے, خدا کو تھاما جائے, حبل اللہ کے وسیلے سے ہدایت حاصل ہو اور اس کے نتیجے میں وہ ترقی ہو. جو ترقی کیسے ظاہر ہوتی ہے کہ معاشرے میں قرآنی اخلاق اور الہی اقدار رائج ہوں. میں آپ کو یہاں ایک چھوٹی سی بات, اور یہ شہید مطہری نے اس جملے کو بیان کیا ہے میں وہاں سے استفادہ کرتے ہوئے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں صرف اور صرف امر بالمعروف و نہی از منکر کے لیے نکل رہا ہوں، تو کیا امام حسین علیہ السلام جا کر کوفے میں، اگر بالفرض کوفے پہنچتے، تو کیا کوفے میں جا کے لوگوں سے یہ کہتے کہ نماز پڑھو، نماز کے مسائل پر عمل کرو، روزے اور حج و زکوٰۃ کے احکامات سیکھو؟ کیا کہتے جا کے امام، کس طریقے سے امر بالمعروف و نہی از منکر کرتے؟ امام حسین کی نظر میں وہ معروف کون سا تھا کہ جس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار تھے؟ اور امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں وہ منکرات کیا تھے کہ جن سے روکنے کے لیے آپ نے اپنا پورا گھر فدا کر دیا؟ کیا یہ جملہ ہمارے لیے لائق توجہ نہیں ہے؟ کیا یہ فقط وہ تبلیغات ہیں؟ کیا وہ فقط وہ مسائل ہیں، وہ احکامات ہیں کہ جن کو ہم بیان کرنے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے دینی فرائض پورے ہو گئے؟ کیا امام حسین کے دور میں مسجدوں سے اذانیں ہونا بند ہو گئی تھیں؟ کیا لوگ مسجد میں جا کر یہ نماز جماعت پڑھنا ختم ہو گئی تھی؟ کیا ہو گیا تھا؟ اگر یہی سب دین ہے تو امام حسین کے دور میں کون سی ایسی چیز ہو گئی تھی کہ جس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ میرا بنیادی مقصد امر بالمعروف و نہی از منکر ہے؟ یہ نقطہ قابل غور ہے، وہ کون سی چیز تھی؟ تو ہم اگر امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام سے استفادہ کریں تو ہم اس کے علاوہ کسی اور دوسرے نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ یہ جو دین میں نے آپ کے سامنے تین چار چیزیں بتائی، کہ اس وقت بلاد اسلامیہ میں منافقین اور کفار اہل کتاب، ان کا طاغوتی نفوذ بہت زیادہ شدید ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اقدار اسلامی اور اخلاق قرآنی نہ صرف پامال ہوتے ہیں بلکہ محو ہوتے چلے جاتے ہیں، ایویپوریٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں کا دین خالی چھلکے کی طرح رہ جاتا ہے، لیکن ان میں سے وہ احساسات ہی مٹ جاتے ہیں کہ دین کی حقیقت کیا ہے، یہ دین خدا نے کیوں بھیجا تھا، اس دین کے نازل کرنے کا اصل مقصد کیا تھا، وہ ہدایت کیا ہے کہ جس کے لیے 124,000 انبیاء، اگر یہ تعداد درست ہے، اور ائمہ علیہ السلام، کہ ان سب کی فداکاری اور قربانی کیوں تھی؟ تو اخلاق قرآنی، اس کو بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اخلاق قرآنی کیا ہوتے ہیں، اور الہی اقدار، الہی اقدار ان کا، میں اب آپ کو اس بات کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر ہر لفظ اور ہر ٹرم کے پیچھے ایک پورا دفتر ہے، ایک پوری دنیا ہے، اور میں تھوڑا سا پریشان سا ہونا شروع ہو جاتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات واضح اور روشن نہیں ہے تو اس کے لیے کیسے اس کو روشن کیا جائے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اپوزٹ کے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہم اخلاقی اقدار، اخلاقی قرآنی اور الہی اقدار کو سمجھانے جائیں تو ظاہر ہے کہ موضوع بہت بہت پھیل جائے گا۔ میں اس کے اپوزٹ سائڈ سے کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر، یہ فریضہ ہے دین حق کا، ان نمائندوں کا جو دین خدا کے ذمہ دار ہیں، یہ ان کا فریضہ ہے کہ وہ یدعون الی الخیر کا کام بھی کرتے ہیں، امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، نہی از منکر بھی کرتے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس دین مبین الہی کے مقابلے میں ایک دین ہے، ایک ولایت ہے جو طاغوتی ولایت ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ یہ طاغوتی ولایت کیسے آپریٹ کرتی ہے، تو آپ کو شاید زیادہ آسانی ہو جائے اخلاق قرآنی اور اقدار الہی کو سمجھنے میں. طاغوتی ولایت کا کام بالکل ریورس ہے, یعنی وہ منکرات کا حکم کرتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں, نیکیوں سے روکتے ہیں, نیکیوں سے ہٹاتے ہیں, اور وہ تمام کی تمام چیزیں, اعمال, افکار, رجحانات کہ جو مخالف خدا ہیں ان کی طرف دعوت و تبلیغ کرتے ہیں. یہ جو ولایت طاغوت ہے یہ بنیادی طور سے تین ڈومینز میں ورک کرتی ہے. اب اگر ہم اس بات کا جائزہ لے لیں کہ خدا نخواستہ ہم ان میں سے کسی ڈومین میں تو نہیں ہیں, تو ہم اپنے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں ہم اعتفام باللہ و اعتفام بحبل اللہ کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں, اور اگر ہم خدا نخواستہ ان میں سے, ان تین میں سے کسی ایک جگہ پر پائے جاتے ہیں, معرض میں موجود ہیں, تو پھر ہمیں اپنے دین پر نظر ثانی کرنی پڑے گی, پھر ہمیں اس بات کو دیکھنا پڑے گا, ریوائز کرنا پڑے گا کہ جو کچھ ہم دین کے حوالے سے جان رہے ہیں اور مان رہے ہیں اس میں ایک امپروومنٹ کی, بلکہ سگنیفیکنٹ امپروومنٹ کی گنجائش ہے. وہ تین مقامات کیا ہیں؟ وہ تین مقامات کون سے ہیں؟ نمبر ایک فحشا, فحش بے حیائی, فاحش اور بے حیائی. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تم کو امر کرتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ وہ نمائندہ خدا امر بالمعروف کر رہا ہے, اور یہ شیطان یأمرکم بالفحشاء تمہیں امر کرتا ہے فحشا یعنی بے حیائی. میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کروں کہ بے حیائی کے ساتھ ایک اور صفت جو جڑی ہوئی ہے, ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے, وہ ہے بے غیرتی. بے حیائی یعنی فاحش صرف تنہا نہیں ایگزسٹ کرتی, بے حیائی کے ساتھ جو صفت فوراً رشتہ اور ناتا جوڑ لیتی ہے وہ ہے بے غیرتی, غیرت کی کمی, غیرت مندی کا نہ ہونا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کی تعریفیں زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ فاحش کیا ہے. اگر اور ہم کب اس ڈومین سے باہر آئیں گے, اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں, ہم کب اس ڈومین سے باہر آئیں گے. نمبر ون, جب ہمیں اس سے دل سے نفرت ہو, اور نمبر ٹو, جب ہمارے تمام اعمال اور کردار اس کے مخالف کام کرتے ہوں. صرف زبان سے کہنے سے ہم اس ڈومین سے باہر نہیں آئیں گے کہ نہیں جی مجھے فحشا بالکل قبول نہیں ہے, میں فاحشات اور بے غیرتی والے کاموں کو بالکل اچھا نہیں سمجھتا. نہیں, ہر انسان کو اپنے دل کی حالت پتا ہے, ہر انسان اپنے دل کی گہرائی میں جانتا ہے. فاحش اور بے غیرتی سے نفرت, نفرت و دل میں نفرت, یہ اتنی منحوس چیز ہے, اگر خدا نہ خواستہ گھس گئی کھا کے ختم کر دے گی ہماری نسلوں کو اور ہماری جڑوں کو. الشیطان یعدکم الفقر, یہ قرآنی آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, اتنی امپورٹنٹ تبلیغ ہے یہ شیطان کے لیے فحشاء کی. ایک, اگر ہم اس کے خلاف کام کر رہے ہیں, اگر ہم اس سے دل میں نفرت رکھتے ہیں, کراہیت, شدید کراہیت رکھتے ہیں, تو ہم اس ڈومین سے باہر ہیں, نہیں ہیں اس میں. دوسرا, جس پہ ولایت طاغوت کے لیے جو بہترین چارہ بنتی ہے جو چیز, صبر کی کمی, صبر کا نہ ہونا, اور اس کی جڑ دنیا کی محبت ہے, دنیا کے مال, ریاست, شہرت کی محبت ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں امام حسین علیہ السلام کے دور میں, اس دور کے مسلمین میں بہت زیادہ دکھتی ہے. کہ لوگوں کے اندر, کیونکہ صبر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ, جیسے میں فوشا کا میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن بے غیرتی کا ہے, تو صبر کے ساتھ جس صفت کی ڈائریکٹ ریلیشن شپ بنتی ہے وہ ہے استقامت, پرسیویئرنس, اسٹرینتھ آف کیریکٹر. یہ صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ صفت. تو جہاں صبر نہ ہو وہاں پر خود غرضی ہوگی, لالچ ہوگی, دوسروں کے حقوق مارے جائیں گے, دھوکہ دینا, فریب کرنا, جھوٹ بولنا نارم آف دا سوسائٹی ہوگی. اینڈ اٹ از اے فرٹائل گراؤنڈ فار طاغوت ٹو آپریٹ. یہ ایک بڑا بہترین جو ہے ہم بنا کے پورا ایک میدان بنا کے طاغوت کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جہاں پر وہ آرام سے آئے, اپنے بیج بوئے, اپنے سپاہی مقرر کرے اور ہمارا قلا قما کرے. دو, کہ طاغوت کی ولایت کہاں آپریٹ کرتی ہے, پہلی فحشا اور بغیرتی, دوسری جہاں پر صبر و استقامت کی کمی ہو. اور صبر و استقامت کی کمی کی ایک علامت میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں شکر سے زیادہ شکایتیں کرتا ہے. اگر زندگی میں حسرتیں اور شکایتیں زیادہ ہوں اور شکر اللہ کم ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس معاشرے میں صبر نہیں, اس سوسائٹی کے پاس صبر نہیں. تیسری چیز, ولا تفرقو, تفرقہ پردازی, فرقے بازی. انسان جب خدا نے الگ الگ لوگوں کو عقل دی ہیں تو الگ الگ اوپینینز بھی فارم ہوتے ہیں, الگ الگ نظریات بھی بنتے ہیں, لیکن ان الگ نظریات کے بننے کا مطلب فرقے واریت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم اپنا منہ ادھر کر لو اور ہم اپنا منہ ادھر کر لیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. جو بدقسمتی سے ہمارے درمیان ایک بہت کامن ایک مشکل ہے, مسئلہ ہے, اور ہم خاص طور سے انڈیا پاکستان کے جو شیعہ ہیں وہ اس کی بنا پر عرصے سے مصیبت اور مشکلات جھیل رہے ہیں, لیکن ابھی تک ہم اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنے کو تیار نہیں. یعنی جس طریقے سے کہ ہمارے بڑے علماء, مجتہدین, بزرگان, یا جیسے آیت اللہ خامنے, انہوں نے بار بار بہت کلیئر وے میں کہا ہے کہ آپ یہ والے کام نہ کریں, کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے فرقے واریت کو ہوا ملے. یہ ہے طاغوت کا. اور آپ اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے, دوسروں نے, ہم سب نے مل کر, یعنی مسلمانوں کی پوری ایفرٹ جو ہے اس ڈائریکشن میں فرقے واریت کی, ایک ایسا مقام یعنی طاغوت کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ وہ جب چاہتا ہے اس چنگاری کو فلیتا دکھا دیتا ہے. یعنی ایک بالکل ایندھن تیار رہتا ہے ہر وقت, جو ہے نا یہ فیول تیار رکھا رہتا ہے کہ جب اس کو کوئی شوشہ کھڑا کرنا ہوتا ہے وہ فوراً ایک تیلی ڈالنے کی بس دیر ہوتی ہے اور فلیئر اپ. یہ تین معاملات ہیں. اگر ان تین میں سے ہم کسی بھی ڈومین میں پائے جاتے ہیں تو ہم ولایت دین حق میں نہیں ہیں, ہم معتصم باللہ, ہم اللہ سے اعتصام نہیں رکھے ہوئے, ہم حبل اللہ سے چمٹے ہوئے نہیں, ان سے متمسک نہیں. یہ امام حسین علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کا پیغام. میں ایک واقعہ امام سجاد کا اگلی دفعہ انشاءاللہ میں پھر اس چیز کو اور زیادہ الیبوریٹ کروں گا, زیادہ ایگزامپلس کے ذریعے سے ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں میں سے انشاءاللہ. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان تین تقاریر سے آپ کے ذہن میں بنیاد بن گئی ہوگی. اور پلیز اس کو خالی ایک مجلس سمجھ کے بھول نہ جائیے گا ان باتوں کو, کیونکہ یہ بہت بہت اہم پیغامات ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جنہیں ہمیں بار بار ریوائز کرنا ہے, جن پر ہماری دینی زندگی کا دار و مدار ہے, جس پر ہماری نسلوں کی تربیت کا دار و مدار ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ہم دین مانتے ہیں, بلکہ ہم دین حق مانتے ہیں کہ نہیں. مسئلہ یہاں پر ہے. جو چیز ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے وہ یہ کہ اس دین حق سے ہم وابستہ ہیں. یعنی میں ایک واقعہ امام سجاد علیہ السلام کا, کیونکہ جب بنو امیہ نے یہ بات سمجھ لی, انہوں نے یقین کر لیا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے جو ریزسٹنس ڈیولپ کیا تھا ہماری حکومت کی حوث اور ہمارے تمام پلاننگز کے مقابلے میں, کربلا میں ہم نے اس کو دفنا دیا, اس ریزسٹنس کو دفنا دیا. لیکن جیسا کہ امام خمینی نے ایک جملہ کہا تھا کہ کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے یزید اور ان جیسوں کو ہمیشہ کے لیے دفنا دیا. کہ یہ وہی ہے بصیرت کی بات ہے, اور جو بات آگے جا کے ثابت ہوئی کہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ اب قصہ تمام ہو گیا. لیکن ان کی غلط فہمی 10-15 دنوں کے اندر ہی دور ہو گئی. وہ جو یہ سب سوچ رہے تھے اور جو خوشی کے شادیانے پر جا رہے تھے, وہ ان کے یہ تمام کے تمام تاثرات ہوا ہو گئے کہ جب یہ زنجیروں میں قید حضرات امام سجاد علیہ السلام اور بیویاں دمشق پہنچی ہیں اور اس دربار میں, اسی وقت یہ سب ان کے تاثرات ہوا ہو گئے. اس کا ذکر ابھی ہم کرتے ہیں. ایک واقعہ جو میں امام سجاد علیہ السلام کا بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ طاؤس یمانی ایک اب کے اصحاب میں سے ہیں, اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کعبے میں, اور امام زین العابدین علیہ السلام کثرت سے آپ نے حج بھی کیے ہیں, عمرے بھی کیے ہیں, بیت اللہ کی زیارتیں کی ہیں, تو کہا کہ میں ایک جوان کو دیکھتا تھا کہ کعبے کا طواف کرتا ہے, گریہ کرتا ہے عجیب حالت میں, اور کب سے کب تک؟ عشاء سے فجر تک, عشاء سے سحر تک. کبھی آہ و واویلہ کرتا ہے, کبھی خدا سے مناجات کرتا ہے, کبھی فریاد کرتا ہے. تو ایک ایسے ہی لمحے میں کہ جب امام سجاد علیہ السلام حالت سجدے میں, گریے میں اور مناجات میں مصروف تھے, میں ان کے قریب گیا. امام نے قدموں کی آہٹ محسوس کی, سجدے سے سر اٹھایا اور کہا کہ وہ کون ہے کہ جو اس نے میرے اور میرے رب اور میرے معبود کے درمیان تعلق میں یا گفتگو میں خلل ڈالا ہے؟ تو وہ فرماتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ, میں ہوں طاؤس, کیا حاجت ہے؟ تو کہا کہ میں آپ کی اس عبادت کو دیکھ کر سخت پریشان ہوں, آپ کا حسب اور نسب اتنا عالی ہے, آپ کا سلسلہ براہ راست رسول خدا سے ملتا ہے, ان کی بیٹی کے آپ بیٹے کے فرزند ہیں, آپ کا یہ تڑپنا, آپ کا خدا کی بارگاہ میں یہ مناجات, یہ تو ہم جیسے لوگوں کو کرنا چاہیے کہ جو دن میں نہ معلوم کتنے گناہ کرتے ہیں, کتنی خرابیاں کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ ہے وہ اصل چیز جو دین عوام اور دین حق کو الگ کرتی ہے. یہ میں واقعہ کس مقصد کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا, تو نے خطا کی, اگر تو خدا کے ساتھ معاملات اور تعلقات کو کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو حسب اور نسب کو اس سے الگ کر دے. خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کا یا خدا کا محبوب بندہ بننے کا کوئی تعلق حسب و نسب سے نہیں. یہ فرق دین حق اور دین مسلم میں. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے طاؤس, اس بات کو سمجھ لو کہ خدا نے جنت اپنے اطاعت گزار اور فرما بردار بننے کے لیے, بندے کے لیے بنائی ہے, چاہے وہ غلام حبشی کیوں نہ ہو, کیونکہ نسب میں وہ سب سے حقیر سمجھے جاتے تھے اس زمانے میں. اور اللہ نے جہنم نافرمان اور گناہگار اور معصیت کار اور مجرم کے لیے بنائی ہے, چاہے وہ سید قریشی کیوں نہ ہو. یہ احیاء دین ہے. احیاء دین, اب آپ سمجھ رہے ہیں کیا چیز ہے؟ دین کا زندہ کرنا یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تھیں, لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے, روزے نہیں رکھ رہے تھے, حج نہیں کر رہے تھے. لوگوں نے تو امام حسین کو چھوڑ کے حج کیا ہے 60 ہجری میں, سب کچھ ہو رہا تھا, سارے احکامات بھی بیان ہو رہے تھے, وہ مسائل بھی چل رہے تھے, سب چل رہا تھا. لیکن جو دین حق ہے کہ جسے ہر دین پر غالب آنا ہے, وہ دین حق ہے جو اصل ہدایت ہے کمال انسانی کی طرف, وہ اس کو مٹانے کے لیے پوری کوشش تھی کہ جس کے آگے امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور جس کو باقی ائمہ علیہ السلام نے, اور میں پھر انشاءاللہ اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے مثالوں کے ذریعے اس بات کو روشن کرنے کی کوشش کروں گا کہ اب آپ کیونکہ یہ سمجھ گئے اگر کہ وہ دین کیا ہے کہ جس کو بچانا یا جس کے علم کو بلند کرنے کی نیت امام حسین علیہ السلام کے لیے تھی, جس کے لیے آپ نے جہاد کیا, قیام کیا, وہ دین کون سا تھا کہ جس کے لیے باقی 8 ائمہ نے سعی کی, جہاد فرمایا, اور وہ دین کون سا ہے کہ جس کو آخری حجت خدا نافذ فرمائیں گے. تب انشاءاللہ جب اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا تو ہم اس نور کا حصہ ہوں گے, اور جب اللہ اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب فرمائے گا تو پھر ہم اس دین کے پرچم تلے ہوں گے. ورنہ اگر اس سے ہٹ گئے تو پھر کیا ہے کہ کچھ کفار ہیں جو دین خدا کے تمام ہونے سے کراہیت کر رہے ہیں, یا کچھ مشرکین ہیں جو دین حق کے غلبے کو ناپسند کر رہے ہیں. ایک صلوات محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد,
اللهم صل على محمد و آل محمد,
صل على محمد,
محمد و آل محمد.
جناب سید الشہداء علیہ السلام کے حوالے سے ایام عزا کی یاد منانے کے لحاظ سے, کہ جیسا آج پہلی سفر کی تاریخ آ گئی, اور جب ایام سفر آتے ہیں تو ہمیں پھر سب سے پہلے امام حسین کے حرم کے بچوں کی یاد آتی ہے, اور ان بچوں میں سے ایک خصوصیت کے ساتھ ایک بچی کی یاد آتی ہے کہ دمشق میں کی زیارت کرنے والے آج بھی جس کی قبر کی زیارت سے سرفراز ہوتے ہیں. اس بچی کا جس کا حقیقی نام تو شاید تاریخ میں نہیں پتا, لیکن جو سکینۃ الحسین, سکینہ بنت الحسین کے نام سے یاد کی جاتی ہے, اور اس بچی کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو شاید ہم کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ بچی سراپا کسی محبت کا نام تھی. یہ بچی جو ہے ایک محبت کا مجسمہ تھی, اور جو محبت اس میں سب سے زیادہ نفوذ کیے ہوئے تھی, جو محبت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی, وہ اپنے پدر بزرگوار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی محبت. اور ایسا ہونا کوئی عجیب بات بھی نہیں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام خود یہ فرماتے ہوں کہ میں نے رات کی تنہائیوں میں خدا سے مناجات میں ایک بیٹی طلب کی تھی کہ جس بیٹی کی شدید محبت میرے دل میں خدا دے, اور اس محبت کو میں خدا کی بارگاہ میں قربان کروں. یہ بیٹی, یہ بچی جس کا سن 3 سے 5 سال کے درمیان بتایا جاتا ہے, اس بچی کو کیا سمجھ ہوگی, کیا کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ 10 محرم کے دن, 10 محرم کی تاریخ کو کیا ہو رہا ہے. دیگر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ بچی بھی کسی خیمے میں ہوگی, کبھی دیکھتی ہے کہ ہمارے گھر والوں میں سے کوئی میدان میں جاتا ہے, اکثر لوگوں کو دیکھا لیکن شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ جو میدان میں جاتے ہیں پھر وہ لوٹ کر نہیں آتے، بلکہ ان کے لاشیں یا تو خیمے میں لائے جاتے ہیں یا اسی صحرا میں سپرد خاک کیے جاتے ہیں۔ تبھی اس بچی نے، ایک وقت ایسا آیا کہ جب چچا عباس نے فرمائش کی کہ میری میدان میں جانے کے لیے بابا سے سفارش کر دو، تو بچی اپنے چچا کا ہاتھ پکڑ کر ایک مشکیزہ لے کر بابا کے پاس سفارش کرنے چلی آئی۔ اور جناب سید الشہداء نے جب اس منظر کو دیکھا، میری ہمت بہت مشکل سے ساتھ دیتی ہے ان مناظر کو بیان کرنے کا، کے لیے کہ کس طریقے سے ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ یہ سب کچھ اب کتنے آرام سے بیان کر دیتے، کہ نمعلوم امام حسین علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا ہوگا کس دل کے ساتھ دیکھا ہوگا۔ لیکن بس ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی، تم چچا کی سفارش کرنے تو آ گئی ہو، لیکن اس سفارش پر بہت پچھتاؤگی۔ اور اس کے بعد سکینہ خیمے کے دروازے پر کھڑی دیکھتی رہی، پہلے شوق کے ساتھ کہ علم دریا کی طرف جاتا ہے، دریا کی ترائی میں اترتا ہے، دریا سے واپس آتا ہے، لیکن یہ علم کبھی بھی خیمے میں واپس نہ پایا۔ اس کے بعد اس بچی نے نامعلوم اپنے باپ کا سامنا کیا ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے وہ صدا بلند کی کہ السلام علیک یا زینب یا رقیت یا ام کلثوم، لیکن بی بی نے رخصت ہوتے ہوئے باپ سے ایک جملہ تو ضرور کہا تھا کہ اے بابا، میں آج تک آپ کے بغیر نہیں سوئی، کوئی بات نہیں، اگر آپ آج واپس نہ آ سکے میں خود آپ کو ڈھونڈ لوں گی۔ اور جیسا کہ مقتل میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب خیمے جل چکے، جب رات کا اندھیرا چھا گیا اور قبیلہ بنی اسد میں سے کچھ لوگ کچھ کھانا اور پانی لے کر اہل حرم کی طرف آئے، اور اس وقت ان کو کھانا اور پانی دیا گیا، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب پانی کا کوزہ لیا تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ سکینہ بی بی کی طرف دیکھا، سکینہ کہیں نظر نہ آئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلے ہوئے خیموں سے باہر نکل آئیں، قتل گاہ کی طرف گئیں۔ کبھی پوچھتی ہے کہ اے عباس، دریا کی ترائی کی طرف رخ کر کے، اے عباس، کیا سکینہ تمہارے پاس آئی ہے؟ وہاں سے کچھ جواب نہ آیا تو گودال قتل گاہ کی طرف رخ کر کے کہتی ہے، بھائی، کیا سکینہ تمہارے پاس آئی ہے؟ اس جسد بے سر سے صدا آئی کہ اے زینب، آہستہ بولو، سکینہ سینے پر آرام کر رہی ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ رب اشرح لی صدری۔ سورہ فاتحہ کی درخواست۔ اختر علی ابن اختر حسین ابن مراد علی، جناب مختار حسین ابن مراد علی، محترم کاظم مرزا ابن نواب مرزا، محترمہ کنیز فاطمہ، وقار حسن ابن مختار حسین، اور آپ سب کے تمام مرحوم لواحقین، خدا تمام مؤمنین و مؤمنات کے درجات اخروی کو بلند کرے اور ان کی قبروں میں سکون اور سرور کو داخل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔